جمعرات 5 مارچ کے سیر بھیم کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. پاکستان کی سینٹ میں تحریک انصاف کے ارکان پہلی مرتبہ منتخب ہو رہے ہیں. ادھر وزیر دفاع نے کہا انتہا پسندی کے دن گنے جا چکے ہیں.
یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے. جس کو کہتے ہیں اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے اتنی دیر, وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے ایوان بالا کے 48 ارکان کے انتخاب کے لیے ملک کی قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ مکمل ہو چکی ہے. غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. پنجاب کی 11 نشستوں پر نون لیگ نے کامیابی حاصل کی ہے. تفصیل طاہر عمران سے.
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی 2 نشستوں پر حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. پنجاب کی 11 نشستوں پر مسلم لیگ نواز کامیاب ہوئی ہے. سندھ کی 11 نشستوں میں صوبے میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی, جبکہ متحدہ قومی موومنٹ نے 4 نشستیں جیت لی ہیں. بلوچستان اسمبلی میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور ابتدائی نتائج کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدوار عثمان کاکڑ جیتے ہیں.
حکومت پاکستان افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کی ایک نئی کوشش میں مصروف ہے. اپنی نوعیت کے یہ پہلے مذاکرات اس ماہ کسی وقت متوقع ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا
پاکستان جو بھی رول ادا کر سکتا ہے نا اس سارے ایفرٹ میں, جس کی منزل جو ہے وہ امن ہے اس خطے میں, وہ ضرور ادا کرے گا. اس میں اگر کسی جگہ ہمارا کوئی انفلوئنس ہے یا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کنسٹرکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں, پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں, ضرور استعمال کریں گے.
پاکستانی طالب علم عابد نصیر کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں صرف مفروضوں کی بنا پر مجرم ٹھہرایا گیا ہے. امریکی عدالت نے ان پر برطانیہ میں القاعدہ کا سیل چلانے اور مانچسٹر اور نیو یارک میں حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا ہے. نصیر کے والد نصر اللہ خٹک نے کہا کہ یہ فیصلہ سناتے وقت انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا.
کسی کو آپ ملزم قرارتے ہیں یا شریک جرم ٹکراتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کمانڈر تھا یا یہ تھا وہ تھا, تو اس کے خلاف تو آپ کے پاس سالڈ ثبوت ہونے چاہیے. اگر سالڈ ثبوت نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار ادھر اس نے وہ ہنسی مذاق کیا تھا, ادھر ای میل کیا تھا, ادھر وہ ٹی وی دیکھی تھی اور یہ ٹی وی کیوں, یہ نعتیں سنتا ہے, تو اب یہ تو مفروضے ہیں.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی درخواست کے بعد بی بی سی کو دلی بس گینگ ریپ کیس پر متنازع دستاویزی فلم نہیں دکھانی چاہیے تھی. دلی سے سہیل حلیم.
وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ فلم نہیں دکھائی جانی چاہیے, لیکن بی بی سی نے اسے لندن سے نشر کیا ہے. ہمیں آگے کی جو کارروائی کرنی چاہیے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے کی جائے گی. بی بی سی کا کہنا ہے کہ فلم ہماری ادارتی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے اور اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ بنایا گیا ہے. وزیر داخلہ کے بیان سے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ بی بی سی کے خلاف کارروائی کی بات کر رہے تھے یا فلم ساز لیزلی اوڈوین کے خلاف, کیونکہ فلم بنانے کی اجازت لیزلی اوڈوین نے لی تھی, بی بی سی نے نہیں.
عراقی شہر تکریت میں فوج اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ لڑائی کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں, جن کے لیے اقوام متحدہ کا ایک قافلہ امدادی سامان لے کر روانہ ہوا ہے. امریکہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کی جانب سے فرقہ وارانہ انتقامی کارروائیوں کے خطرے سے بھی خبردار کیا ہے. انڈونیشیا نے ملک میں سزائے موت کے 2 آسٹریلوی ملزمان کے بدلے آسٹریلیا کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کی پیشکش مسترد کر دی ہے. انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارمنات ناصر کا کہنا ہے کہ ملک کا قانون ایسے کسی تبادلے کی اجازت نہیں دیتا. اور جنوبی کوریا میں چاقو حملے میں زخمی ہونے والے امریکی سفارتکار کی حالت اب بہتر بتائی جا رہی ہے. مارک لپٹ کو جمعرات کی صبح دارالحکومت سیول میں ایک حملہ آور نے چاقو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا. پاکستانی کمیشن برائے انسانی حقوق نے ان 3 بلوچ کارکنوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے روکے جانے کی مذمت کی ہے. ان میں بلوچستان سے لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبد القدیر بلوچ بھی شامل ہیں. ورلڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ نامی عالمی ادارے کے مطابق دنیا بھر میں اگلے 15 سالوں کے دوران سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو سکتا ہے. تفصیل سنیے شمائلہ خان سے.
ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر سال 2 کروڑ افراد سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اندیشہ ہے کہ سن 2030 تک متاثرین کی تعداد سالانہ 5 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی، موسمیاتی تبدیلیاں، معاشی اور معاشرتی ترقی دنیا کو سیلابوں کے متوقع خطرے کی جانب دھکیلنے کی بڑی وجوہات ہیں۔ ادھر عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس آنے والے قدرتی آفات میں نصف سے زیادہ تباہ کاریاں سیلابوں کی وجہ سے ہوئیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی اردو کو معلوم ہوا ہے کہ پاکستان افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ پاکستان میں اس خبر کی تفصیل سیربین میں کچھ دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا آج کا بڑا موضوع ہے پاکستان میں ہونے والے سینٹ الیکشنز۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا یا سینٹ کے انتخابات آج ہو رہے ہیں۔ پاکستانی آئین کے مطابق ہر 7 سال بعد سینٹ کے قریب نصف ارکان اپنی مدت ختم کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ارکان منتخب ہوتے ہیں۔ آج 48 نئے ارکان منتخب ہوں گے جو 11 مارچ کو ریٹائر ہونے والے ارکان کی جگہ لیں گے۔ ان انتخابات میں کون سی جماعت زیادہ نشستیں جیت رہی ہے اور کون اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی، اس کی تفصیل بتانے کے لیے اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی براہ راست موجود ہیں۔ جی آصف، نتائج مکمل ہو گئے، کس پارٹی نے کتنی نشستیں جیتی؟
جی نازیہ، ابھی تک نتائج مکمل نہیں ہوئے ہیں کیونکہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی تھی وہاں پہ کچھ پولنگ میں تاخیر ہوئی، تو اس میں ابھی وہاں پہ جاری ہے، اس لیے سارے حتمی نتائج تو پورے نہیں آئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی تقریباً 35 نشستوں کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 16 جو ہیں وہ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر آتا ہے جنہوں نے 7 نشستیں جیتی ہیں۔ ایم کیو ایم نے 4 نشستیں جیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی جو رولنگ الائنس پارٹی ہے، پی کے ایم اے پی اور نیشنل پارٹی، ان دونوں نے 3-3 نشستیں جیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آزاد امیدوار بھی جیت چکے ہیں۔
جی آصف، یہ بتائیے گا کہ فاٹا کے ارکان کا چناؤ معطل کیوں ہو گیا؟
دیکھیے، فاٹا میں کل رات صدر مملکت ممنون حسین نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کے ذریعے جو فاٹا میں الیکشن کا طریقہ کار ہے، یعنی جو پولنگ کا طریقہ کار ہے، اس میں تبدیلی کی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ فاٹا سے 12 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے ہیں پچھلے الیکشنز میں، اور یہ 12 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ 4 سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں، اور جو قواعد کے مطابق جو اس سے پہلے تھے وہ ہر جو رکن اسمبلی ہے وہ 4 ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا، لیکن اس دفعہ ابھی کل رات جو صدر مملکت نے ترمیم کی اس ایک آرڈیننس کے ذریعے، وہ 1 MNA کو 1 ووٹ کا حق دیا گیا۔ اس پر ایم این اے جو ہے فاٹا کے، انہوں نے اعتراض کیا، اور جب آج پولنگ شروع ہوئی تو وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ ہماری حق تلفی ہے، ہم اس کے مطابق انتخاب میں حصہ نہیں لینا چاہتے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی، جس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر نے الیکشن کمیشن سے کہا جی کہ یہ صورتحال ہے، اس لیے فی الحال الیکشن جو فاٹا کے ارکان کے 4 ارکان کا الیکشن ہے اس کو معطل کیا جائے۔ تو تاحکم ثانی جو پولنگ ہے وہ ان 4 سینیٹرز کے لیے وہ ملتوی کر دی۔
اچھا، تو اب پارٹی پوزیشن سینٹ میں کیا بن رہی ہے؟ کیا حکمران جماعت مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر پائے گی؟
دیکھیے نازیہ، بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے۔ لگ یہ رہا تھا کہ کافی امکان تھا اس بات کا کہ نون لیگ جو ہے وہ اکثریتی جماعت اگر نہ بھی ہوئی تو کم از کم پیپلز پارٹی کے برابر ضرور آ جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکثریتی جماعت ہے سینٹ میں، جس کی 40 نشستیں ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ان میں سے جو نئے الیکشن نئے ہونے تھے انتخابات, اس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے سات چھ ارکان جیت الیکٹ کروا لے گی, اور اس کا مطلب تھا کہ اس کے ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ 25 ہونی چاہیے تھی. اسی طرح مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ 17 منتخب کروا لے گی اور وہ بھی 25 ہو جائے گی, لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک رکن سردار یعقوب ناصر نون لیگ کے جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے ہیں, ان کی جگہ ایک آزاد امیدوار جیت گئے ہیں. تو اب نون لیگ جو ہے اس کی ایک نشست جو توقع تھی اس سے کم ہے, یعنی اب اس وقت جو پوزیشن ہے سینٹ میں وہ یہ ہے کہ 24 نشستیں مسلم لیگ نون کی ہیں اور 26 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. ابھی کے پی سے نتائج آنے ہیں جو کہ ظاہر ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ارکان زیادہ جیتیں گے. اسی طرح ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے اس کے پاس بھی اب 8 نشستیں ہو گئی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریتی جماعت نہ بن سکے ایک یا دو ووٹ کے فرق سے, لیکن جو اس سے بھی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے ایک تو اس کی اپنی نشستیں زیادہ ہیں, دوسرا اس کا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اس دفعہ شاید حکمران جماعت کا نہ ہو بلکہ اپوزیشن جماعت کا یا موسٹ پروبلی پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو سکتا ہے.
اچھا, ہر صوبے کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے بھی اپنے حصے کے نئے سینیٹر منتخب کیے. پشاور سے ٹیلی فون پر ہم سے بات کر رہے ہیں رفت اللہ اورکزی. جی رفت, تحریک انصاف پہلی مرتبہ سینیٹ میں پہنچے گی, کیا تاثرات ہیں وہاں پر؟ رفت, اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ تحریک انصاف پہلی مرتبہ سینٹ میں پہنچے گی تو کیا تاثرات ہیں وہاں پر؟ شاید یہ ٹیکنیکل اسباب کی وجہ سے رفت تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. یہاں سے ہم چلتے ہیں لاہور. شمائلہ, اب پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن بنے گی سینٹ میں؟
جی نازیہ, چونکہ یہاں پر پنجاب اسمبلی میں بہت بڑی تعداد میں جو ایم پی ایز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں, اور یہاں پر پیپلز پارٹی کے پاس صرف 8 نشستیں تھیں, تو یہاں پر تو پنجاب میں جو ابھی تک غیر حتمی نتائج ہیں ان کے مطابق 11 سیٹیں تھیں, 7 جنرل نشستیں, 2 ٹیکنوکریٹ کی اور 2 خواتین کی, اور سب کی سب پر ہی مسلم لیگ نون کے جو سینیٹرز ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس میں ایک بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 30 ارکان ہیں پنجاب اسمبلی میں, لیکن پی ٹی آئی جب سے یہ دھرنے اور احتجاج انہوں نے شروع کیے تھے اور استعفے جمع کرائے تھے اس کے بعد سے وہ اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے اور وہ آج بھی شامل نہیں ہوئے سینٹ الیکشن میں. اس کے علاوہ پی ایم ایل کاف کیو جو ہے اس کے بھی 8 ہی ارکان ہیں. تو پنجاب میں کافی حد تک یہ واضح تھا کہ یہاں پر مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی اور جو نتائج آئے ہیں وہ توقع کے مطابق ہیں. یہاں پر سارا دن الیکشن بھی جو ہے وہ بالکل پرسکون ماحول میں ہوتا رہا ہے.
جی شکریہ شکریہ شمائلہ. ہمارے باقی ساتھی بھی باقی سندھ سے میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں, سب ساتھیوں سے ہم سینٹ الیکشنز کے اپڈیٹس لیں گے. ریاض سہیل ہمیں بتائیں کہ ریاض سہیل, کراچی میں کوئی بڑا ڈرامہ نہیں ہوا مگر کس قسم کی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے آج کے انتخاب کے بعد؟
جی یہاں پر امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ فنکشنل کے جو امیدوار تھے امام الدین شوقین, جنہیں مسلم لیگ نون کی بھی حمایت حاصل تھی کہ وہ ایک نشست پر کامیاب ہوں گے, مگر غیر اعلانیہ طور پر ابھی جو ابھی تک جو نتائج آئے اس کے مطابق جو 7 جنرل نشستوں میں سے 5 پر پاکستان پیپلز پارٹی اور 2 نے متحدہ قومی موومنٹ نے کامیابی حاصل کی ہے. اس طریقے سے جو یہ امکان کیا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این اور مسلم لیگ فنکشنل میں جو اتحاد ہوا تھا اس میں بعض مسلم لیگ نون کے اراکین نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت میں ووٹ دیے ہیں, اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 18 ووٹ تھے جبکہ ان کو 24 تک ووٹ ملے ہیں. اس طریقے سے ود ان مسلم لیگ نون بھی اختلاف رائے نظر آتا ہے.
جی بہت شکریہ ریاض. یہاں سے کراچی کے بعد بلوچستان چلتے ہیں جہاں مقامی صحافی شہزادہ ذوالفقار بلوچستان کے نئے سینیٹروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی ذوالفقار, بلوچستان میں کوئی بڑا اپسیٹ ہوا ہے؟
دیکھیں بلوچستان میں اس وقت بڑا اپسٹ اگر دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف بادینی جو جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب آصف علی زرداری کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں, اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی رکنیت نہیں ہے بلوچستان اسمبلی میں, جبکہ وہ ووٹ لے کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا اپسٹ یہ دیکھ لیں کہ احمد خان جو ایک کانٹریکٹر ہیں اور پنجاب میں بہت بڑے بڑے ان کے ٹھیکے ہیں, اور زیڈ کے بی زائر خان اینڈ بردرز جو ہیں وہ ان کے وہ مالک کے بیٹے ہیں, اور وہ 5 ووٹ لیتے ہیں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. اسی طرح حسین اسلام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے صوبے سے ہیں اور 3 ووٹ وہ بھی لے کر کامیاب ہوتے ہیں, تو مجموعی طور پر 13 ووٹ جاتے ہیں. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تمام 13 ووٹ جو ہیں یہ مسلم لیگ نون یا کاف کے ہیں. اور دوسرا اپسٹ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو اس وقت پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی جو بہت زیادہ ایک تشویش تھی کہ سردار یعقوب ناصر جو فارمر پروونشل پریزیڈنٹ بھی تھے اور ایم این اے بھی رہے ہیں, صوبائی وزیر بھی رہے ہیں اور بہت پرانے ساتھی ہیں میاں نواز شریف کے, جب وہ پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی, جب ان کو ملک بدر کیا گیا بڑی مشکل میں ساتھ دیا, وہ ہار گئے اور ہار بھی گئے اس طرح سے کہ 6 ووٹ لیے, ریکوائرڈ ووٹ تھے 8, اگر وہ 2 ووٹ جو ہے مینج کر لیتے, وہ جو مینج نہیں کر سکے, جو وہ شاید ریڈ نہیں کر سکے, ان کا خیال ہے کہ جو ایم پی اے پارٹی کے وہ ہمیں ووٹ کریں گے, تو یہ بڑا اپسٹ رہا ہے. اور
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار, مقامی صحافی بلوچستان سے ہمارے ساتھ تھے لائن پر. اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ رفت ہیں موجود ٹیلی فون لائن پر. جی رفت, تحریک انصاف پہلی مرتبہ سینٹ میں پہنچے گی, کیا تاثرات ہیں وہاں پر؟
جی نازیہ, یہاں پہ تو آج صبح ہی سے جب الیکشن پروسیس شروع ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں, تو کے پی کے سے 12 نشستوں کے لیے انتخابات ہونے تھے, جس میں 7 جنرل نشستیں تھی اور 2 کمپلیٹس کی, 2 خواتین اور 1 اقلیتی ممبر کے لیے ہونے تھے. لیکن جو ہی یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا تو تقریباً پہلے گھنٹے میں 2 مرتبہ جو ہے وہ اپوزیشن اراکین اور جو حکومتی اراکین تھے ان کے بیچ میں تلخ کلامی ہوئی اور خاصا ہنگامہ ہوا, اور 2 مرتبہ وہ جو پولنگ تھی وہ روکی گئی. اپوزیشن جماعتوں کا الزام تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں.
تھینک یو رفت, ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, بہت شکریہ ہمارے ساتھ, ہمیں اپڈیٹ کرے تھے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہمارے بی بی سی کے ساتھی. جی بی بی سی اردو کو معلوم ہوا ہے کہ پاکستان افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے. اپنی نوعیت کے یہ پہلے مذاکرات اس ماہ کسی وقت متوقع ہیں اور ان کے لیے 4 مقامات پر غور ہو رہا ہے, جس میں اسلام آباد اور کابل کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور چین بھی شامل ہیں. حکومت افغانستان اور پاکستان تو اس کے لیے آمادہ ہیں, لیکن طالبان کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. ہارون رشید کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سطح کے حکام اس مرتبہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانے کی ایک نئی کوشش کر رہے ہیں. اگر سب پاک افغان منصوبے کے مطابق ہوتا ہے تو یہ مذاکرات آئندہ چند ہفتوں میں متوقع ہیں. سفارتی ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں چین بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. تاہم اب تک طالبان مذاکرات سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بی بی سی پشتو سروس کے طاہر خان کہتے ہیں,
طالبان کی جو خبریں انکار کی آ رہی ہے, ایک تو شاید وہ کچھ آپس میں مزید مشورے کرنے چاہتے ہیں, یا وہ لوگ جو طالبان کے اندر مذاکرات کے مخالف ہیں ان کو مطمئن کرنا بھی, اور طالبان اس لیے انکار اخبارات میں انکار کی بیانات آ رہے ہیں کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں میدان میں شاید ان کو بھی مطمئن کرنا ان کے لیے اپنے آپ کو لازمی سمجھتا ہے.
پاک افغان حکام کا اصرار ہے کہ طالبان نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اب کابل میں حکومت گرانے کی کم از کم صلاحیت نہیں رکھتے. کامیاب افغان صدارتی انتخابات اور کسی بڑے افغان علاقے کے غیر ملکی فوجی انخلا کے باوجود طالبان کے ہاتھ نہ جانا اس کے ثبوت بتائے جاتے ہیں. پاکستان بھی متوقع رابطوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کہتی ہیں،
پاکستان's perspective on this matter is very clear. A negotiated political
پاکستان کا اس معاملے پہ موقف بہت واضح ہے، سیاسی مفاہمت ہی واحد راستہ ہے۔ ہم طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔
افغان طالبان کے ساتھ رابطوں کے بارے میں پاکستان اور افغانستان تو پر امید ہیں، لیکن کیا امریکہ بھی اس کا حصہ ہے؟ پاکستان اور امریکی اہلکاروں، خصوصاً آئی ایس آئی کے سربراہ کا حالیہ امریکی دورہ اسی سلسلے کی کڑی مانا جا رہا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ حکومت پاکستان نے ان مذاکرات کی تفصیل بتانے سے تو غریز کیا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ وہ افغان مصالحت میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ بی بی سی اردو کے ہارون رشید کے ساتھ انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا۔
دیکھیں، پاکستان جو بھی رول ادا کر سکتے ہیں نا اس سارے ایفرٹ میں، جس کی منزل جو ہے وہ امن ہے اس خطے میں، وہ ضرور ادا کرے گا۔ اس میں اگر کسی جگہ ہمارا کوئی انفلوئنس ہے یا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کنسٹرکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں، پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں، ضرور استعمال کریں گے۔ کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ ضرور استعمال کریں گے۔ جی، میں اس وقت جو بھی اس وقت شروعات ہیں اس کی مذاکرات کی، اس میں پاکستان جو ہے اپنا کردار ضرور ادا کرے گا۔
تو یہ کب تک مذاکرات ہو پائیں گے؟
میرا خیال ہے کہ جو رابطے جو ہیں وہ اس وقت ان کا سلسلہ تو چل نکلا ہے، تو یہ ذرا نازک سا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں اسپیکولیٹ کرنا جو ہے ذرا میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا۔
تو اس میں تمام طالبان شامل ہوں گے، حقانی نیٹ ورک،
یہ اس میں کوئٹہ شورا، یہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں کی جائیں گے۔ ایکسیپشن تو پھر نان سٹارٹر ہو گیا نا، پھر تو وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو میں اور آپ جس کی توقع کر رہے ہیں۔
یہ سارے گروپ تیار ہیں بات کرنے کو؟
کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹیبل پہ آئے، سارے گروپس ٹیبل پہ آئیں، اور یہ اس کو اس ایفرٹ میں کوئی گروپ یا کوئی فرد جو ہے وہ باہر نہ رہے۔
تو طالبان کی کیا ضرورت ہوگی، کیوں وہ اس وقت مذاکرات کو تیار ہوں گے آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیں، وہ بھی تو ایک عرصہ دراز سے لڑ رہے ہیں، ایک اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک سائیکل ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا، وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، 30-35 سال ہو گئے ہیں۔ ایک بیٹل فٹیگ بھی ہوتی ہے، اور پھر افغانستان ان کا بھی ملک ہے، وہ ملک جو ہے وہ جو لوگ کابل میں اس وقت حکومت کا ان کا بھی ملک ہے۔ تو اگر یہ کوئی مل کے اس ملک کو سنوار لیں تو اس میں سب کا بھلا ہوگا۔ تو یہ سوچ جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کار فرما ہے۔
امریکہ نے بھی کوشش کی، دوہا پروسیس بھی شروع ہوا، لیکن وہ زیادہ نہیں چل سکا۔ تو آپ لوگ اس دفعہ کیا سیف گارڈز کر رہے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ انٹرسٹ ضرور رہنا چاہیے، اس کو میں منفی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن جو سلوشن ہوم گرون ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ لاسٹ کرتے ہیں۔ جس میں افغانستان سے وہ سلوشن نکلے، پاکستان سے نکلے، چائنا سے نکلے، یا ہم جو ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارڈر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اگر ہم لوگ اس ایفرٹ کو جوائنٹلی ٹیک اپ کریں، آبویسلی جو نگاہیں ہوں گی دوسرے ممالک کی، وہ ضرور مرکوز ہوں گی اس کے اوپر، ان کی دعائیں بھی ہوں گی، ان کے ایفرٹ بھی ہوں گی، ان کی مدد بھی ہوگی۔ لیکن بیسیکلی جو ہم اس ریجن کے پلیئرز ہیں، جو اس ریجن میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو یہ سلوشن جو ہے نا خود اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، جو زیادہ لاسٹنگ ہوگا۔
افغان طالبان کے بارے میں ایک اور سوال یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت پاکستان نے ان کو صاف صاف اب کہہ دیا ہے کہ اب اس سرزمین میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب یہاں سے ان کو جانا ہے، تو اس طرح کا کوئی ہے؟
دیکھیے، ہم نے جو آپریشن سٹارٹ کیا ہے، تو یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے، یہ سب سے بڑی ایک پیغام ہے سب کو کہ ہم اپنی زمین میں موجودہ جو قیادت ہے ہماری، سویلین بھی اور ملٹری کی بھی، ان میں کمپلیٹ یہ اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ پاکستان کی جو ریاست ہے، جو ہماری ریاست ہے، اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ یہ ہم اس کو زیادہ دیر، اس کو جس کو کہتے ہیں اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے اتنی دیر، وہ ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے۔ دس ریئلائزیشن از دیئر، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ریئلائزیشن کا آؤٹ کم ہے۔
حقانی نیٹ ورک پہ اطلاع تھی کہ چل رہی تھی بابا
آلریڈی ایک تسلیم شدہ چیز ہو تو پھر اس کو تو پھر بین بھی کیا جاتا ہے. ایک چیز تسلیم شدہ ہی نہیں ہے, ہم اس کے وجود کے کو ختم کرنے کے اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو کہنا کہ جی ہم نے ان کو بین کر دیا, بین کیا کیا, ہم تو ان کے ایگزسٹنس کی ختم کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. سو ابھی وی آر ایکچولی ہم ایک قدم جو ہے بیننگ سے آگے ہیں کہ نہ صرف جو ہے کہ ہم ان کی وجود کو جو ہے ریکگنائز نہیں کرتے بلکہ ہم ان وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہیں اس وقت.
لیکن کاغذی طور پر دستاویزات میں تو کچھ لکھنا پڑتا ہے,
میرا نہیں خیال کہ کسی سٹیج کے اوپر حقانی نیٹورک کو کسی شیپ اور فارم میں حکومت پاکستان نے کو ریکگنائز کیا,
تو اس کو بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
میرا خیال ہے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے بات کر رہے تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سہیر الدین بابر.
کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پول اے کی ٹیمیں بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ آمنے سامنے تھیں. بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور میچ اپنے نام کیا. اسکاٹ لینڈ کی جانب سے اوپنر کائل کوٹسر نے اپنے کیریئر کی بہترین اننگز کھیلی, پہلی مرتبہ سنچری بنائی اور 156 رنز پر آؤٹ ہوئے. اسکاٹ لینڈ نے پورے 50 اوورز کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 318 رنز بنائے. جواب میں اگرچہ بنگلہ دیش کے اوپنر سومیا سرکار دوسرے اوور میں ہی اسکاٹش کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پیویلین لوٹ گئے, لیکن بعد میں اوپنر تمیم اقبال 95, محمود اللہ 62 اور مشفق الرحیم 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. شکیب الحسن 52 اور صابر رحمان 42 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. 49 اوور تک بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 322 رنز بنا لیے. اس جیت کے بعد بنگلہ دیش پول اے میں چوتھے نمبر پر ہے, جبکہ اس کے ہاتھوں شکست کے بعد اسکاٹ لینڈ کوارٹر فائنلز کی دوڑ سے یقینی طور پر باہر ہو گیا ہے. کل پول بی کی ٹیمیں بھارت اور ویسٹ انڈیز پرتھ میں آمنے سامنے ہوں گی. بھارتی ٹیم کا یہ چوتھا پول میچ جبکہ ویسٹ انڈیز کا 5 میچ ہوگا. بھارت پول بی میں ٹاپ پر ہے اور جیت کی صورت میں کوارٹر فائنلز میں اس کی جگہ یقینی ہو جائے گی. دونوں ٹیمیں ماضی میں کرکٹ کے عالمی کپ کے مقابلوں میں 7 مرتبہ مد مقابل ہوئیں, جن میں سے 4 میچ بھارت جبکہ 3 ویسٹ انڈیز نے جیتے. اسی پول میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کا میچ سنیچر کو ہوگا. اور فٹ بال کی انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹیڈ کے ڈیفینڈر جانی ایونز اور نیو کاسل یونائٹیڈ کے اسٹرائکر پاپی سیسے کو انضباطی کاروائی اور پابندی کا سامنا ہے. بدھ کا یہ میچ مانچسٹر یونائٹیڈ نے 1-0 سے جیتا, لیکن چرچا ایونز اور سیسے کے ایک دوسرے پر تھوکنے کا ہو رہا ہے. اگرچہ ریفری نے کسی کو بک نہیں کیا, لیکن فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وہ ریفری کی رپورٹ کی منتظر ہے, اور اگر میچ کے دوران ایک دوسرے پر تھوکنے کا الزام درست ثابت ہوا تو ایونز اور سیسے دونوں پر 6-6 میچوں کی پابندی عائد ہو سکتی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے ظہیر الدین بابر سے. بلوچستان سے لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبدالقدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے انہیں امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی. اس خبر کی تفصیل آگے آنے کو ہیں, لیکن سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے معصومہ ملک سے.
پاکستان کے وانے بالا کی 48 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق حکمران جماعت نون لیگ نے مجموعی طور پر 16 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے, جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے. حکومت پاکستان کی کوششوں سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اسی ماہ ہونے کا امکان ہے. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی درخواست کے بعد بی بی سی کو دلی بس گینگ ریپ کیس پر متنازع دستاویزی فلم نہیں دکھانی چاہیے تھی. عراقی شہر تکریت میں فوج اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. لڑائی کے باعث بے گھر ہو جانے والوں کے لیے اقوام متحدہ نے امدادی سامان روانہ کر دیا ہے. انڈونیشیا نے ملک میں سزائے موت کے دو آسٹریلوی ملزمان کے بدلے آسٹریلیا کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کی پیشکش مسترد کر دی ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بلوچستان سے لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبد القدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے انہیں امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی ہے. اس کے تفصیل جاننے کے لیے ماما قدیر اور فرزانہ سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی میں نے, اور ماما قدیر سے پوچھا کہ ان کو امریکہ جانے سے کیوں روکا گیا.
دیکھیں نا کہ ہمیں تو پہلے نہیں بتایا گیا کہ آپ کو آپ کا نام ای سی ایل میں درج ہے. جب ہم ایئر ویزا لے کے امریکہ سے, جب ہماری 4 تاریخ کی فلائٹ تھی رات 10 بجے اتحاد ایئر لائن سے, تو ہم 7 بجے ایئرپورٹ پہنچے. وہاں ہمیں کلیئرنس دے دیا کہ آپ لوگ اندر جائیں. ٹکٹ چیک کرنے کے بعد پھر ہم گئے بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے اور سامان چیک کروایا. سامان بھی ہمارا کلیئر نکل گیا اور بورڈنگ کارڈ بھی ہمیں مل گیا کہ پہلے آپ لوگ ابو دبئی جائیں گے, ابو دبئی سے پھر آپ لوگ نیو یارک جائیں گے, تو آپ کا سامان آپ کو وہیں ملے گا. سامان کی رسید بھی ہمیں دے دی. وہاں سے کلیئرنس ہونے کے بعد پھر ہمیں کہا کہ آپ لوگ 27 نمبر گیٹ پہ جائیں اور وہاں سے جہاز چڑھے. تو یہاں سے ہم لوگ گئے تو آگے ایف آئی اے والے کھڑے تھے, وہاں ان کی کاؤنٹر تھا, وہاں ہمیں روکا گیا اور چیک کیا. تو پہلے فرزانہ مجید کھڑا تھا, اس کے بعد میں تھا, اس کے بعد تیسری بچی تھی فائقہ. تو پہلے فرزانہ کا جو,
تو آپ تینوں کو روکا گیا.
جی ہمارے تینوں کو روکا گیا. تو فرزانہ کو یہ کہا غصے سے اور ایسی تلخ الفاظ میں کہ آپ لوگوں کا جو ہے اینٹی اسٹیٹ ہے, آپ لوگوں کو جو ہے نا ایف آئی آر آپ کے نام درج ہے, آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں. مطلب اس طرح کی فضول باتیں انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں ان سے کہی. تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کیا ہے, ہم تو پرامن احتجاج کرتے ہیں, ہم وومن رائٹس کے حوالے سے جا رہے ہیں اور وومن رائٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے جو بلوچستان اور سندھ ہو رہا ہے. ہمیں وہاں سے دعوت نامہ آیا ہوا ہے, ہم جا رہے ہیں, اور ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے نام ای سی ایل میں ہے یا آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہے. خیر میں بھی بیٹھ گیا. اس کے بعد تیسری بچی کی
کتنی دیر تک آپ کو بٹھایا گیا وہاں؟
ہمیں وہاں 3.5 گھنٹے تک بٹھایا اور ایسے ٹارچر کیا کہ ہم لوگ ایسے بہت بڑے پاکستان کے بہت بڑے مجرموں میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح ان کا رویہ تھا ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد پھر ہمیں وہاں اٹھا کے ایف آئی اے کے آفس میں لے گئے, اندھیرے میں کوٹھی میں بٹھایا بچیوں کے ساتھ. مجھے بھی 3 گھنٹہ مختلف قسم کے سوالات کرتے رہے اور مطلب ذہنی کوفت اور اذیتیں ایسے ہوئیں کہ ہم بالکل بیزار ہو گئے ان سے.
جی وہاں پہ فرزانہ بھی موجود ہے آپ کے ساتھ. میرا یہ سوال فرزانہ سے ہے کہ فرزانہ ایئرپورٹ پر آپ کو ڈیٹینشن کے دوران کیا آپ سے سوالات کیے گئے اور ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟
سب سے پہلے جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں پر ہم لوگ گئے, جو پروسیس ہے بورڈنگ کارڈز وغیرہ وہ سب کچھ ہو گیا, تو سب کچھ نارمل تھا. مجھے بالکل نارمل لگا کہ سب کچھ وہاں پہ نارمل ہوگا, لیکن جب ہم ایف آئی اے کے کاؤنٹر پر پہنچے تو مجھ سے پہلے 2 خواتین اور بھی وہاں پر تھیں. ان کا جب کام ہو گیا, جب میں آگے گئی تو وہاں پر ایف آئی اے کی جو اہلکار بیٹھی تھی وہ ایک خاتون تھی. اس نے مجھے دیکھا, بس اس کے تیور ہی بدل گئے. میں نے اپنا پاسپورٹ اسے دیا, میں خود اسٹوڈنٹ گیٹ اپ میں تھی. اپنا پاسپورٹ اسے جب میں نے دیا, ماما والوں کے پاسپورٹ بھی میرے ہاتھ میں تھے, پہلے میں نے اپنا رکھا پھر بعد میں ماما والوں کے پاسپورٹس رکھے. میرا پاسپورٹ جب اس نے چیک کرنے کے لیے وہاں پہ دیکھا تو کہتی ہے فرزانہ صاحبہ آپ کا نام ای سی ایل میں آ چکا ہے. میں نے پوچھا ای سی ایل, مجھے تو ای سی ایل کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کہتی ہے ابھی تم کو پتہ چل گیا نا کہ ابھی تمہارا نام ای سی ایل میں ہے. تو ایسے غصے سے مجھ سے بہت زیادہ وہ بات کر رہی تھی. تو میں نے کہا ای سی ایل میں اگر کسی کا نام ہوتا ہے وہ کچھ کرتا ہے نا. کہتی ہے تم اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوئے. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونے کی کیا بات ہے اس میں؟ اگر کوئی اگر کسی پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر اپنی حق کی بات کرے یا جو ہے اپنا کوئی چیز کسی ادارے سے یا کسی ریاست سے یا کسی ملک سے اپنا حق مانگے یا اپنا کوئی چیز مانگے تو یہ جو ہے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں تو نہیں آتا ہے. وہ ایسے مجھ پر غصہ کر رہی تھی, کہتی اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا تمہارے خلاف ایف آئی آر بھی ہے. میں نے کہا اچھا ایف آئی آر, ظاہری بات ہے ایف آئی آر کا سن کے ایک خاتون کہاں پر کیا گزرے گی
ایف آئی آر. محمد قدیر, کیا آپ کے خلاف وہاں پہ کوئی ایف آئی آر ہے یا آپ کے خلاف کوئی مقدمہ کسی بھی عدالت میں زیر سماعت ہے اس وقت؟
نہیں, اس طرح نہ کسی عدالت میں ہمارا خلاف کوئی کیس زیر سماعت ہے اور نہ ہمارے خلاف کسی نے ایف آئی آر درج کیا ہے اور نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں کسی نے بلایا ہے. تو یہ اپنی طرف سے یہ لگا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے. تو ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر ہمارے خلاف ایف آئی آر ہے تو کس تھانے میں ہے, کہاں پر ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے یا اسلام آباد میں ہے. ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے, اور اس کے علاوہ نہ کوئی مقدمہ ہمارے خلاف کسی عدالت میں ہے, آج تک نہیں ہے. شروع سے لے کے آج تک کوئی بھی مقدمہ ہمارے خلاف درج نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہے, آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں.
اچھا, اس طرح امریکہ, ان کا رویہ تھا. امریکہ کیوں جا رہے تھے اور وہاں کس نے آپ کو انوائٹ کیا تھا؟
ہاں, یہ سندھی اور بلوچ کمیونٹی کا جو پانچواں کانفرنس ہو رہا ہے نا, اس میں ہمیں دعوت نامہ انہیں بھیجا تھا, ہمیں, مجھے, فرزانہ کو اور ایک بچی اور کو, فائقہ کو. تو جب ہمیں ویزا مل گیا تو کوئی ملک ہمیں نہیں روک رہا ہے, تو پاکستان کو کیا حق ہے کہ وہ ہمیں اس کانفرنس میں روکے. اور ہم دہشت گرد نہیں ہیں, نہ دہشت گرد رہے ہیں. اتنی بڑی لانگ مارچ کی, 3,000 کلومیٹر ہم نے پر احتجاج کیا, جو کہ نواز شریف خود ہی اس کو مان لیا کہ اگر کسی نے لانگ مارچ کی ہے تو وہ بلوچ ایکٹیوسٹ نے کیا ہے اور وائس فار بلوچ پرسن نے یہ پر امن احتجاج کیا ہے. اگر انہوں نے کیا ہے تو 6 سال ہم پر امن احتجاج کرتے آ رہے ہیں. 6 سال ہمیں ہو گیا ہے بلوچستان, سندھ اور اسلام آباد میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے اور پر امن احتجاج, ریلیاں بھی ہم نے نکالی ہیں, مظاہرے بھی کیے ہیں, پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں, لیکن پر امن ہوتا رہا ہے. وہ خود ہی حکومت پاکستان ہماری مثالیں دیتا ہے, جب بھی کوئی مظاہرہ کرتا ہے یا لانگ مارچ کرتا ہے تو ان کے لانگ مارچ میں, ہماری لانگ مارچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو وہ ہماری مثالیں حکومت پاکستان خود دیتا ہے کہ لانگ مارچ ہو یا مظاہرہ ہو تو ان کی طرح بلوچوں کی طرح ہو. لیکن ہم حیران ہیں کہ ہمارا نام کیوں اس سی ایل میں ڈالا گیا ہے.
اچھا, یہاں پر میں فرزانہ سے پوچھنا چاہوں گی, وہ بھی آپ کے ساتھ اس لانگ مارچ میں رہی ہیں, کافی عرصہ ایکٹیو رہی ہیں اس میں, مسنگ پرسن کے حوالے سے آپ بھی, فرزانہ تھیں, تو کافی عرصے سے آپ بھی ہیں ساتھ, ایکٹیو ہیں کافی. تو 1.5 ماہ پہلے جب آپ ابوظہبی گئیں تب تو آپ کا ای سی ایل میں نام نہیں تھا, اب جب آپ نے سنا تو کیسا لگا آپ کو؟
میں اتنی زیادہ اپسیٹ ہو گئی کہ وہاں پہ جو کاؤنٹر پر بیٹھی ایف آئی اے کی اہلکار تھی, اس نے خود ماما قدیر سے کہا کہ فرزانہ نے شاید کچھ کیا ہے کہ وہ اتنا اپسیٹ ہو گئی. اصل میں میرے اپسیٹ ہونے کا وجہ ہی یہی تھی کہ 1 مہینہ پہلے تو میں گلف گئی تھی, میں اس وقت میرا نام ای سی ایل میں نہیں تھا, ابھی کیسے 1 گھنٹے میں میرا نام ای سی ایل میں آ گیا اور ہٹ ہو گیا. ظاہر ہے ایسے, اور پھر ایف آئی آر کا سن کے تو اور ہی میں اپسیٹ ہو گئی, اور جو ہے میں نے اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر دیا کہ ابھی جو ہے مجھے اس ایشو کو فیس کرنا ہے. انہوں نے سائٹ پر مجھے بٹھایا اور وہ لوگ بہت بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے. جب وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو ایسے میں نے بھی اپنا ہاتھ, اپنی انگلی اٹھائی اور میں نے کہا کہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہو, کوئی کہے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑے کسی مجرم کو روکا ہوا ہے, خیر ہے کسی بلوچ خاتون کو آپ لوگوں نے روکا یا کسی بلوچ بزرگ کو آپ لوگوں نے روکا, یہ کانفرنس ہم اٹینڈ نہیں کر سکے, اتنی بڑی بات نہیں. ہم لوگوں کا جو احتجاج, ان سے تو خیر میں نہیں کہوں گی کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے, لیکن ہماری جو انسانی حقوق پر جو ہماری باتیں ہوں گی وہ جہاں پر بھی ہم لوگوں کو موقع ملے گا ہم ضرور اپنی آواز بلند کریں گے.
ٹھیک ہے, جیسے فرزانہ کو کہا گیا ماما قدیر کے ان کے نام پر ایف آئی آر درج ہے, کیا آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ پر ہے کوئی ایف آئی آر؟
جی ہاں, مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے میرے اور فرزانہ کے نام پر. باقی وہ بچی جو تھی نا, اس کو, اس کا نام جو ہے نا فائقہ کا, وہ ایگزیکٹو لسٹ میں نہیں آئی تھی.
اچھا, اب آپ کیا کریں گے, کیا کوئی مقدمہ کریں گے آپ ایف آئی اے پہ؟
جی ہاں, ابھی ہم سپریم کورٹ کے لیے لائروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں اور ہمیں وجہ بتایا جائے کہ ہمارا نام ای سی ایل میں کس وجہ سے ڈالا گیا ہے؟ آیا ہم اینٹی اسٹیٹ ہیں تو کوئی پروف ہے آپ کے پاس کہ ہم نے کہیں اینٹی اسٹیٹ کی بات کی ہے یا ملک توڑنے کی بات کی ہے یا بغاوت کی بات کی ہے؟ جبکہ 6 سال سے ہم روڈوں پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں تو پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اگر دہشت گرد ہوتے یا کوئی اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تو ہم روڈوں پہ سر عام نہیں بیٹھتے یا بازار میں یا شہر میں سر عام نہیں گھومتے، ہم بھی کہیں جا کے چھپ جاتے اور اینٹی اسٹیٹ کہلاتے، لیکن ہم آپ کے سامنے صبح شام آپ کے نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو اینٹی اسٹیٹ یاد نہیں آیا؟
یہ تھے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبدالقدیر بلوچ اور فرزانہ مجید۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کے سفیر مارک لپر سیول میں ایک حملے میں زخمی ہو گئے ہیں، انہیں چہرے اور بازو پر 80 ٹانکے آئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اس حملے میں کسی بھی طرح سے شمالی کوریا ملوث نہیں ہے، تاہم امریکہ نے اپنے سفیر پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
امریکہ کے 42 سالہ سفارتکار مارک لپرٹ پر جنوبی کوریا میں چاقو سے اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ ناشتے پر بلائے گئے ایک اجلاس میں شریک ہونے والے تھے۔ پولیس کے مطابق لپرٹ سیول کے مرکزی علاقے میں ایک لیکچر ہال میں داخل ہو رہے تھے کہ صبح 7:40 پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کے بعد لی گئی تصاویر میں انہیں خون آلود حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لپرٹ کے چہرے اور کلائی پر زخموں کی وجہ سے انہیں 80 ٹانکے لگیں گے۔ مسٹر مارک لپرٹ کا علاج کرنے والے ایک پلاسٹک سرجن لیو ڈائی ہیون نے بتایا کہ مسٹر لپر شدید زخموں سے بال بال بچے ہیں۔
خوش قسمتی سے یہ زخم کسی حساس نس یا گلے کے غدود پر نہیں لگا، اس لیے ان کے جسم میں کوئی فعال مشکلات درپیش نہیں۔ اگر یہ زخم 1 سے 2 سینٹی میٹر گہرا ہوتا تو شہرک کو نقصان پہنچ سکتا اور یہ ان کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہوتا۔
پولیس نے لپرٹ پر چاقو کے وار کرنے والے 55 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ سیول پولیس کے اہلکار یونگ ما یونگ سیونگ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ حملہ آور امریکہ اور شمالی کوریا کی مشترکہ مشقوں کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔
امریکی سفیر پر حملہ کرنے والے مشتبہ شخص کم کی جونگ کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی سفارتکار پر یہ حملہ مشترکہ فوجی مشقوں کے خلاف احتجاج میں کیا، کیونکہ اس عمل سے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان مصالحتی عمل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔
امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسٹر لپرٹ کی حالت تسلی بخش ہے۔ اطلاعات ہیں کہ سفارتکار پر حملہ کرتے وقت حملہ آور نے شمالی اور جنوبی کوریا کے اتحاد کے حق میں نعرے لگائے تھے۔ جنوبی کوریا میں امریکی سفارت خانے کے ایک اہلکار رابرٹ آگبرن نے مسٹر لپرٹ کی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
مسٹر لپرٹ ہوش میں ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے صدر پاک گوئن ہے اور نائب وزیر خارجہ چوٹا یونگ اور بہت سے کوریائی شہریوں کا جنہوں نے انہیں نیک خواہشات اور جلد صحت یابی کے پیغامات بھجوائے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس واقعے میں شمالی کوریا ملوث ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اس حملے کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا ہے کہ ہم اس پرتشدد واقعے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ کے سابق نائب وزیر دفاع مارک لپرٹ کو 2004 میں جنوبی کوریا میں امریکہ کا سفیر تعینات کیا گیا تھا۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھیں شمائلہ خان۔ نیو یارک شہر میں میئر نے پہلی مرتبہ سرکاری اسکولوں میں عید الفطر اور بقرعید کے تہواروں پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ شہر میں رہائش پذیر مسلمانوں کا کئی سالوں سے یہ مطالبہ تھا جو اب پورا ہوا۔ نیو یارک سے ہمارے ساتھی سلیم رضوی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
نیو یارک میں سرکاری اسکولوں میں عید اور بقرعید کے دن چھٹیوں کا اعلان کرتے ہوئے شہر کے میئر بل دی بلاسیو نے اسے تاریخی لمحہ کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنا انتخابی وعدہ پورا کر رہے ہیں۔
We're making good on a promise and it's time for this promise to be kept. Right now I am announcing that the city is adding Eid al-Fitr and Eid al-Adha as school holidays.
میئر بل دی بلاسیو کا کہنا تھا کہ سینکڑوں مسلم خاندانوں کو اب بچوں کو اسکول بھیجنے یا اپنے اہم مذہبی تہواروں کو منانے کے درمیان کسی ایک کا انتخاب نہیں کرنا پڑے گا۔ نیویارک میں رہنے والے قریب 100,000 مسلمانوں میں سے بہت سے خاندانوں کا کئی برسوں سے ان چھٹیوں کا مطالبہ رہا تھا، لیکن قریب 10 دہائی تک شہر کے میئر مائیکل بلومبرگ تھے اور انہوں نے سٹی کاؤنسل میں اس سلسلے میں قرارداد منظور ہو جانے کے باوجود عید کی چھٹیاں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نیویارک کے سرکاری اسکولوں میں قریب 1,000,000 بچوں میں سے 2,00,000 سے زیادہ مسلم خاندانوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں خوشی ہے۔ بروکلن میں رہنے والے علی شاہ کہتے ہیں،
یہ تو بہت اچھا ہے کہ چھٹی ہو گئی ہے، یہ تو ہماری بڑی عرصے سے ڈیمانڈ تھی، ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ، یہ جوش کمیونٹی اور دوسرے جتنی کمیونٹیز ہیں ان سب کے لیے چھٹی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ ہے کہ بچے بھی انکرج ہوں گے کہ بھائی ہم بھی ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہماری بھی کوئی جو ہے یہاں پہ سنوائی ہے۔
آنے والے جولائی مہینے میں عید الفطر کے دن سکولوں میں چھٹیاں رہیں گی اور ستمبر مہینے میں بقرعید کے دن بھی چھٹیاں ہوں گی، لیکن شہر میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ابھی تک دیوالی جیسے تہوار پر سکولوں میں چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں، اس سے بہت سے ہندو لوگ برہم ہیں۔ نیویارک کے پرانے رہائشی شیر بہادر سنگھ کہتے ہیں،
لاسٹ ایئر بات ہو رہی تھی کہ دیوالی کے چھٹی اناؤنس کریں گے، لوگ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، تو بڑا تہوار ہے، یہ لوگ بھی مناتے ہیں، سارے امریکہ مناتے ہیں، اب تو بڑا پاپولر ہو گیا ہے، تھوڑا اس دن آدمی انجوائے کرے گا، چھٹی کے موڈ میں رہے گا، یا بالکل شام کو پوجا ہوتی ہے۔
اب دیوالی کے دن بھی اسکولوں میں چھٹیوں کا مطالبہ تیز ہو رہا ہے اور شہر کی سٹی کاؤنسل میں اسی سلسلے میں ایک قرارداد بھی پیش کی جا چکی ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
ایک امریکی جیوری نے برطانیہ سے جلا وطن کیے جانے والے 28 سالہ پاکستانی نوجوان عابد نصیر کو برطانیہ میں القاعدہ کا سیل چلانے اور مانچسٹر اور نیو یارک میں حملے کرنے کی القاعدہ کی سازش میں ملوث مجرم قرار دے دیا ہے۔ عابد نصیر کی سزا کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ برجیش اپادھیائے۔
گزشتہ 2 ہفتوں سے نیو یارک کی عدالت میں سرکاری وکیل، پولیس کے اہلکار اور گواہ جب عابد نصیر پر ایک کے بعد ایک سنگین الزام لگا رہے تھے تو ان کے چہرے پر کسی طرح کی شکن نہیں دکھتی تھی، اور جب بدھ کو جیوری نے انہیں گنہگار قرار دیا تب بھی ان کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات نہیں نظر آئے۔ برٹن میں تعلیم حاصل کرنے آئے اور پشاور میں پلے بڑھے اس 28 سالہ پاکستانی شہری پر پولیس نے 6 سال پہلے القاعدہ کے لیے کام کرنے کے شک میں نگرانی رکھنی شروع کی تھی۔ برٹن کی خفیہ ایجنسی MI5 کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ لیورپول اور مینچسٹر میں کئی ٹھکانوں کو پرکھنے کے بعد 2009 کی ایسٹر چھٹیوں کے دوران عابد نصیر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مینچسٹر کے آرنڈل شاپنگ سینٹر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سازش کے تحت 10 خودکش حملاور ایک ساتھ اپنے بیک پیکس میں رکھے بموں سے دھماکے کرنے والے تھے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ جب افراتفری مچتی اور لوگ بھاگتے تو پاس کہیں سینٹ این اسکوائر پر ایک اور دھماکہ کرنے کی تیاری تھی۔ سرکاری وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی دوران عابد نصیر ایک کار بم دھماکہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے تھے۔ مینچسٹر پولیس کے اعلی اہلکار مارک سمتھ کا کہنا تھا کہ یہ حملہ لندن میں 2005 کی جولائی میں ہوئے بم دھماکوں جیسا ہوتا۔ مارک سمتھ کہہ رہے تھے کہ اگر عابد نصیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو درجنوں افراد مارے جاتے اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوتے۔ عابد نصیر پر ایک بین الاقوامی سازش کو انجام دینے کی کوششوں کا الزام لگا جس میں القاعدہ کے دوسرے سیل بھی شامل تھے اور نیو یارک کے سب وے ٹرین بھی نشانے پر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر امریکہ میں مقدمہ چلا۔ امریکہ میں پہلی بار اسامہ بن لادن کے خلاف ایپٹ آباد میں ہوئی کاروائی کے دوران برآمد دستاویز اس مقدمے میں ثبوت کے طور پر پیش کیے گئے۔ ان میں کچھ خط تھے جن میں ان حملوں کی تیاری کا ذکر تھا، لیکن عابد نصیر کا ان میں کہیں نام نہیں تھا۔ ثبوت کے طور پر پولیس نے مینچسٹر کے ایک انٹرنیٹ کیفے سے برآمد ای میل بھی پیش کیے جن میں عابد نصیر نے مبینہ طور پر نکاح لفظ کو حملے کے کوڈ ورڈ اور خواتین کے نام کو بم کی کوالٹی کے کوڈ ورڈ کی طرح استعمال کیا۔ عابد نصیر نے اپنے مقدمے کی پیروی خود ہی کی اور کہا کہ وہ صرف تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور انٹرنیٹ چیٹ رومز میں اپنے نکاح کے لیے لڑکیاں تلاش رہے تھے۔ جوری کی طرف مخاطب ہو کر پیر کو اپنی آخری دلیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا، عابد بے قصور ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ القاعدہ کا کارکن نہیں ہے۔ عابد نصیر کے حمایتی کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے حملوں کے بعد نیو یارک کی کسی عدالت میں انہیں انصاف ملنا ناممکن تھا اور ان کے مقدمے کی سنوائی برٹن میں ہونی چاہیے تھی جہاں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے مقدمہ نہیں دائر ہوا۔ بہرحال جوری نے انہیں گنہگار مانا ہے اور اس معاملے میں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان کے قانونی مشورہ کار نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
امریکی عدالت کی طرف سے برطانیہ میں القاعدہ کا سیل چلانے اور مینچسٹر اور نیو یارک میں حملے کرنے کے الزامات کے تحت سزا پانے والے پاکستانی طالب علم عابد نصیر کے والد نصر اللہ خٹک نے کہا ہے کہ امریکی عدالت نے فیصلہ سناتے وقت انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا بلکہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان کے بیٹے کو سزا سنائی گئی ہے جس کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ پشاور میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اور اکزین نے چند دن پہلے عابد نصیر کے والد نصر اللہ خٹک سے مختصر انٹرویو کیا اور پہلے ان سے یہ پوچھا کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔
دیکھیے، یہ تو مجھے ایسے پتہ چلا کہ جمعہ کا دن تھا، آئی تھنک 8 اپریل 2009، جمعہ کا نہیں تھا، جمعہ سے پہلے جمعرات یا بدھ کی دن اخبار میں میں نے پڑھا کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ پکڑے گئے ہیں۔ تو پھر میں نے بائی دا وے کہ اس کو فون کیا لیکن وہ فون نہیں مل رہا تھا۔ پھر رات کو میں نے ادھر وہ انگلینڈ والوں سے وہ جو اس کے ساتھ لڑکے تھے ادھر ادھر کے میں نے پوچھا، کہتا ہے ہاں عابد کو گرفتار کر لیا ہے۔
آپ کے بیٹے پر الزام ہے کہ ان کا تعلق القاعدہ سے رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ سراسر، میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹس دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھو، اگر کسی کو آپ ملزم قرارتے ہیں یا شریک جرم ٹکراتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کمانڈر تھا یا یہ تھا وہ تھا، تو اس کے خلاف تو آپ کے پاس سالڈ ثبوت ہونے چاہیے۔ اگر سالڈ ثبوت نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار ادھر اس نے وہ ہنسی مذاق کیا تھا، ادھر ای میل کیا تھا، ادھر وہ ٹی وی دیکھی تھی، اور یہ ٹی وی کیوں، یہ نعتیں سنتا ہے، تو اب یہ تو مفروضے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بے گناہ ہے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو پھر وہ اتنے سالوں سے جیل میں کیوں ہیں؟
دیکھو، آپ کو میں کمرے میں بند کرتا ہوں، میں زوراور ہوں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو، اگر 6 سال، یہی تو میں ابھی میں انٹرویو میں دے رہا تھا کہ اگر 6 سال تک اس لڑکے کو رکھا ہے اور ایک القاعدہ کا بڑا ہم لیڈر ہے، تو اس کو جب پکڑا ہے تو اس کو 2-2 مہینے یا 6 مہینے میں اس کو ٹرائل کر لو اور سزا دے دو۔ اب 6 سال تک کیوں رکھا؟ یہ تو میں بھی پوچھتا ہوں کہ 6 سال تک بے گناہ کیوں رکھا ہے؟
اگر آپ کے بیٹے عابد نصیر کو سزا ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا لاح عمل ہوگا؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، جو کچھ بھی لکھا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کا لکھا ہوا ہے بائی برتھ، اور میں ایز اے مسلم، ہمیں یقین ہونا چاہیے اس پہ، اور مجھے یقین ہے اگر سزا ہوتی ہے تو مجھے منظور ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ انسان کی بس کی بات یہ نہیں ہے۔
عابد نصیر پچھلے 5-6 سالوں سے جیل میں ہے، یہاں پاکستان میں اس کے بھائی اور ماں بہن گھر کے اندر اس کا ذکر وغیرہ کرتے ہیں؟
آپ اگر والد ہیں تو، یا اس کا والدین پہ کیا گزرتی ہے، وہ تو الفاظ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم، وہ تو اللہ اور اس کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ کیا گزری ہے۔ ہم 6 سال میں اتنے ٹارچر ہو گئے ہیں، مجھے بیماری لگ گئی، ماں کو بیماری لگ گئی، تو ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹس، تو یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ان کو۔
القاعدہ کا سیل چلانے کے جرم میں سزا پانے والے عابد نصیر کے والد نصر اللہ خٹک سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی رفت اللہ اور اکزئی۔ پاکستان سے اب بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت ہند کی درخواست کے بعد بی بی سی کو دلی بس گینگ ریپ کیس میں متنازع دستاویزی فلم نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اس فلم کے بھارت میں نمائش پر فی الحال دلی کی ایک عدالت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
اس دستاویزی فلم کی نمائش پر تنازع بڑھتا جا رہا ہے. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے آج کہا,
ویسے ہم لوگوں نے بی بی سی سے ہی آگرہ کیا تھا کہ اسے نہیں دکھایا جانا چاہیے, لیکن بی بی سی نے کہا کہ وہ سوائت سنگٹھن ہے اس لیے وہ اس کا پرسارن کریں گے بی بی سی کے مادھیم سے.
اس سوال کے جواب میں کہ کیا فلم دکھائے جانے پر بی بی سی کے خلاف کارروائی کی جائے گی, انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن اگر شرائط کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یقیناً کارروائی ہوگی.
کوئی اس سمے اپنا کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی آوشک ہوگا, شرطوں کا الگھن ہوا ہے تو نشچت روپ سے کاروائی ہوگی.
بی بی سی کا کہنا ہے کہ فلم ہماری ادارتی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے اور اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ بنایا گیا ہے. ہم نے کافی غور و خوض کے بعد اسے نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر داخلہ کے بیان سے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ بی بی سی کے خلاف کارروائی کی بات کر رہے تھے یا فلم ساز لیزلی اوڈوین کے خلاف, کیونکہ فلم بنانے کی اجازت لیزلی اوڈوین نے لی تھی, بی بی سی نے نہیں. یہ فلم بی بی سی اور انڈیا کے این ڈی ٹی وی چینل سمیت کئی ممالک میں 8 مارچ کو یوم خواتین کے موقع پر دکھائی جانی تھی. بی بی سی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ فلم ریپ کا شکار بننے والی لڑکی کے والدین کے تعاون سے بنائی گئی ہے اور اس بہیمانہ واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے میں مدد کرتی ہے. اس واقعے نے پورے ملک کو ہلا دیا تھا اور ملک کے کئی حصوں میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے. مظاہرین کا یہی کہنا تھا کہ ہندوستان میں خواتین کے تئیں رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. انڈیا میں ایک عدالت نے فی الحال اس فلم کی نمائش پر پابندی لگا دی ہے اور وزیر داخلہ بھی پارلیمان میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ فلم کی نمائش کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
کسی بھی صورت میں یہ ڈاکومنٹری براڈ کاسٹ نہیں کی جانی چاہیے, چاہے ویب پورٹل ہو, چاہے پرنٹ میڈیا ہو اتھوا الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کے لیے پوری طرح سے پریکاشن لیا جانا چاہیے.
فلم کے مخالفین کا موقف ہے کہ یہ فلم گینگ ریپ کے ایک مجرم مکیش سنگھ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے اور انہوں نے خواتین کے لیے نازیبا زبان استعمال کی ہے جس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی. مکیش سنگھ کو اس کیس میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ ریپ کے لیے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ذمہ دار ہوتی ہیں. مکیش سنگھ کے وکیل اے پی سنگھ کا کہنا ہے,
ایکیوز کو بھی اپنی بات کہنے کا ادھیکار تو ہے نا, اب وہ اس کی اپنی نالج کی بات ہے کہ وہ مرتک آتما کے لیے کیسا کہہ رہا ہے, مرتکا کے لیے کیا کہہ رہا ہے. مرتکا کے لیے نہیں کہا جا سکتا, چلیے بھاونائیں ہوتی ہیں, سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کی اپنے وچار ہیں, اس کو وچاروں سے کیسے روک لو گے آپ.
حکومت نے اس پورے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور وزیر داخلہ پارلیمان میں یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ضابطوں کی جہاں کہیں بھی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری طے کی جائے گی. لیکن اس کے برعکس بہت سے لوگوں کا موقف ہے کہ مکیش سنگھ نے جو کچھ کہا ہے وہ ملک میں بہت سے دوسرے مردوں کی سوچ سے مختلف نہیں ہے اور ضرورت اس نظریے کو بدلنے کی ہے. بدھ کے روز پارلیمان میں بحث کے دوران شاعر جاوید اختر کا کہنا تھا,
اچھا ہوا کہ یہ ڈاکومنٹری بنی ہے, اس لیے کہ ہندوستان کے کروڑوں آدمیوں کو معلوم ہوا کہ وہ ریپس کی طرح سوچتے ہیں. اگر یہ گندا لگ رہا ہے تو انہیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے.
یہ تنازع مستقل سرخیوں میں ہے اور آج کئی اخبارات نے اپنے اداروں میں لکھا ہے کہ فلم پر پابندی عائد کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اخبار ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے کہ فلم پر پابندی لگانے کے بجائے ریپ کے مسئلے پر بات ہونی چاہیے, کیونکہ جتنا اس مسئلے کو نظر انداز کیا جائے گا اتنا ہی ایسے جرائم کو فروغ ملے گا. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
کرکٹ بھارت کا سب سے مقبول کھیل ہے اور بھارت اس وقت عالمی کپ میں دفاعی چیمپئن بھی ہے. بھارت کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ جیل میں قیدیوں کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچ دکھائے جانے کا انتظام کیا جائے. بھارتی ریاست آسام کے دارالحکومت گوہاٹی کے جیل میں 7 قیدیوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ میچ دیکھنا ان کا بنیادی حق ہے. جسٹس آروپ کمار نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ صحت مند ذہنیت کے لیے قیدیوں کو اسی تفریح کی ضرورت ہے. بھارتی ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی کے مطابق صرف ان قیدیوں کو ورلڈ کپ میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی جن پر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ بھارتی آئین کے مطابق خبروں, کھیل اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹیلی ویژن دیکھنا ایک بنیادی حق ہے. قیدیوں کی جانب سے پیش ہونے والے وکلا نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلی ویژن دیکھنا زندگی کے حق اور ذاتی آزادی کا حصہ ہے جو بھارتی آئین میں لکھا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی آن لائن پر جا کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے زیاد ظفر. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے گرام, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نقبت ملک کی زبانی.
پاکستان میں سینٹ کی 48 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق حکمران جماعت نون لیگ نے مجموعی طور پر 16 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی کوششوں سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اسی ماہ ہونے کا امکان ہے۔ صومالیہ میں حکام کے مطابق اسلامی عسکریت پسند گروہ الشباب سے تعلق کے شبے میں 9 اعلی فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ شام کے شہر حلب میں شامی فوج نے باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ شہر میں شدید لڑائی جاری ہے جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں حکام نے پہلی مرتبہ سرکاری سکولوں میں عید کے تہواروں پر عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، اور صومالیہ میں سزائے موت پانے والے 2 آسٹریلوی ملزمان کے بدلے آسٹریلوی حکام کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کی پیشکش مسترد۔